الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما معروف القرآن جلد نمبر 5 سے ہم سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر اس مجلس میں بھی پڑھ رہے ہیں. پچھلی مجلس کے بعد کچھ جو ہے وہ آگے ہم نے جو ہفتہ میں کلاس ہوتی ہے خواتین کی تو اس کے اندر پڑھ لیا تھا, تو ہم وہیں سے آگے بڑھتے ہیں کہ نماز تہجد کے بارے میں اس ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ آپ کے لیے نفل ہے. تو نفل کا مطلب ہوتا ہے زائدہ, یعنی جو چیز فرض ہوتی ہے جو چیز واجب ہوتی ہے اس کے علاوہ ایکسٹرا چیز کو جو ہے نفل کہا جاتا ہے, تو آپ کے لیے یہ نفل ہے. تو اس کے اوپر پھر علماء نے یہ بات کری کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے نفل ہے یا یہ امت کے لیے نفل ہے, نبی علیہ السلام کے لیے یہ واجب تھی. تو اس کے اوپر کافی لمبی پھر بحث حضرت موسیٰ شفیع رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, جس کے اوپر پھر مختلف دلائل علماء نے اپنے اپنے بیان کرے ہیں. اس کا جو کنکلوژن نکالا حضرت نے وہ تفسیر مظہری سے نقل کر کے فرمایا کہ یہ جو تہجد کی فرضیت تو امت پر سے منسوخ ہو گئی تھی. تہجد کی فرضیت شروع میں تو امت کے اوپر تھی, مسلمانوں کے اوپر, سب کے اوپر, جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. لیکن جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تھیں تو اس کے بعد پھر بس وہی 5 نمازیں ہی فرض رہی تھیں معراج کے اوپر, جو 5 نمازیں, وہی 5 نمازیں فرض رہیں اور باقی نمازیں جو ہیں وہ امت کے لیے نفل ہو گئیں. تو اب نبی علیہ السلام کے لیے نفل کا مطلب اور امت کے لیے نفل کا مطلب, ان دونوں میں دراصل فرق ہے. امت کے لیے نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ نوافل کے ذریعے سے اللہ رب العزت پوری فرما دیں گے. فرائض کے اندر کمی کوتاہی جو رہ گئی تو حسب تصریح احادیث تمام امت کے نوافل اور تمام نفلی عبادات ان کے گناہوں کا کفارہ, یعنی گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جاتی ہیں اور فرض نمازوں میں کوتاہی اس کی تکمیل کا کام دیتی ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا ہی نہیں. نبی علیہ السلام سے تو گناہ صغیرہ بھی سرزد نہیں ہوتے تھے اور نمازوں میں کمی کوتاہی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے لیے یہ نفل تھیں, مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کے مزید بڑھانے کا سبب بنتی, ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہ نیگیٹو کو زیرو پہ لے کر کے آنا پھر زیرو سے جو ہے وہ پازیٹو پہ لے کے آنا. نبی علیہ السلام کا تو نیگیٹو کا تصور ہی کوئی نہیں, تو نبی علیہ السلام تو پازیٹو ہی پازیٹو, پازیٹو ہی پازیٹو. وللآخرت خیر لک من الاولا, کہ آپ کا جو بعد میں آنے والا وقت ہے وہ پہلے آنے والے وقت سے بہتر ہی بہتر, ترقی ہی ترقی, ترقی ہی ترقی اور ترقی ہی ترقی. تو اس طریقے سے جو ہے نا پھر یہ جو بھی تعرض نظر آ رہا تھا یا جو بھی جو ہے وہ انکلیئرٹی تھی تو اس کو جو ہے پھر ہمارے علماء نے الحمدللہ مکمل فرما دیا, کلیئر فرما دیا. آگے بات ہوئی تھی کہ نماز تہجد نفل ہے یا سنت مؤکدہ. تو سنت مؤکدہ کے لیے فرماتے ہیں, یعنی ہمارے لیے یہ نفل ہے یا یہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ سنت موقت. اب یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جی ہمیں تو یہ بات پہلے سے پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان جو علم کی کمی ہے نا، وہ بڑی بہت زیادہ بڑی ہوئی کمی ہے، یعنی کمی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ ہمیں بہت ساری بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں ہوتا ہے. تو ہمارے اوپر پھر انکشافات ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جی سنت مؤکدہ کا بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہوتا ہے، اور کون کون سی سنتیں جو ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، خصوصاً جمعے کی سنت مؤکدہ. وہ پتہ چلا کہ بہت سارے دیندار لوگوں کو بھی سنت مؤکدہ کا پتہ نہیں تھا کہ جمعہ سے جمعے کی دو رکعت فرض سے پہلے کی چار جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، بعد کی چار سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور پھر مزید دو جو ہیں وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہیں. سنت مؤکدہ کے لیے جو عام ضابطہ فقہا کا ہے کہ جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مداومت فرمائی ہو، یعنی دوام کے ساتھ جس کام کو کیا ہو اور بلا مجبوری کے نہ چھوڑا ہو، وہ سنت مؤکدہ ہے، بجز اس کے کہ کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا، عام امت کے لیے نہیں تھا. اگر کوئی دلیل اس بات پہ مل جائے کہ یہ مخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، امت کے لیے نہیں تھا، نبی علیہ وسلم نے بے شک دوام فرمایا لیکن یہ خاص آپ کے لیے تھا، ٹھیک ہے، تو پھر تو وہ سنت مؤکدہ نہیں کہلائے گی امت کے لیے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی، یہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ بن گئی. اس ضابطے کا تقاضا بظاہر یہی ہے کہ نماز تہجد بھی سب کے لیے سنت مؤکدہ قرار پائے، نہ کہ صرف نفل، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے اوپر بڑی زبردست طریقے سے مداومت فرمائی ہے، اور اس کے نفی میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ نہیں یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص تھا اور دوسروں کے لیے نہیں تھا. اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے سنت مؤکدہ کا جو حکم فقہا نے بیان فرمایا ہے وہ بھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں تاکہ بات کوئی انکلیئر نہ رہے. تو فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ وہ ہے، یہ فتاوا ہے بنوری ٹاؤن کے فتاوا سے، سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کی تاکید کی ہو، اور بلا عذر کبھی ترک نہ کیا ہو. ٹھیک ہے، اس کا حکم بھی عملاً واجب کی طرح ہے، یعنی بلا عذر اس کا تارک، بلا عذر اس کا تارک، اس کو ترک کرنے والا گناہگار، اور ترک کا عادی سخت گناہگار اور فاسق ہے. ٹھیک ہے، یعنی بلا عذر اس کو ترک کر دیتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے ترک کرنے کی لیکن بس ترک کر دیتا ہے، اور اب عادتاً ترک کرنا شروع ہو گیا نا، تو پھر وہ سخت گناہگار اور فاسق کہلائے گا، اور فسق جو ہے یہ گناہ کی ایک شدید جو ہے وہ درجے کو کہتے ہیں، اور شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے گا. اللہ اکبر، کیا ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائیں؟ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے، بلا کسی عذر کے سنت مؤکدہ کا ترک جائز نہیں ہے. جو شخص بلا کسی عذر کے سنت مؤکدہ ترک کرتا ہے وہ گناہگار اور لائق ملامت ہے، البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلا وقت تنگ ہے اور صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو یا کوئی ضرورت ہو، تو اس وقت سنتوں کو چھوڑا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ کے لیے عذر جو ہیں وہ کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ کہ وقت تنگ ہے، صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی اور ایسی ضرورت ہے کہ جی کوئی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، یہ کسی کے لیے جائز شرعی ضرورت ایسی ہے، تو پھر جو ہے وہ سنت مؤکدہ کو ترک کرنا جائز ہے، اس کے اوپر پھر گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ عذر ہوگا تب گناہ نہیں ہوگا، اور اگر بغیر عذر کے عادتاً چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر سخت گناہگار اور فاسق ہوگا، نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا. یہ ہے سنت مؤکدہ کا. اور تراویح کی نماز پوری 20 رکعت، 8 رکعت نہیں، پوری 20 رکعت کی جو تراویح ہوتی ہے سنت مؤکدہ کے حکم میں آتی ہے. تو 20 رکعت کی تراویح کو ایسے ہی ترک کر دینا جو ہے، اور عادتاً ترک کر دینا، اور اس کے لیے کوئی ایسی دلیل جو ہے وہ جو کہ تہجد کی حدیث ہے وہ آپ نے جو ہے وہ تراویح کے اوپر اپلائی کرنی شروع کر دی، ایسی دلیل وغیرہ بنا کر کے جو ہے وہ 20 کو 8 رکعت بنا دینا اور اس کو 8 ہی کے اوپر کرتے رہنا، یہ پھر بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ نماز تہجد نفل ہے یا سنت مؤکدہ، تو اس میں بھی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر مداومت فرمائی، تو یہ سنت متواترہ سے ثابت ہے، یعنی تواتر کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت کے ساتھ تہجد فرمائی، اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اس لیے عام امت کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یعنی عقلی طور پر اگر آپ دیکھیں اس طریقے سے تو پھر تو عام امت کے لیے بھی اس کو سنت مؤکدہ ہی ہونا چاہیے، یعنی اس کو عادتاً ترک کر دینے والا جو ہے وہ سخت گناہگار اور فاسق کہلائے گا. تفسیر مظہری میں اسی کو مختار اور راجح قرار دیا ہے، یعنی اسی قول کو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے اور اسی کو پریفرڈ تفسیر قرار دیا ہے، راجح تفسیر. اور اس کے موقد ہونے پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس دلیل سے بھی استدلال کیا ہے کہ جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. اس طرح کی وعید اور تنبیہ صرف نفل میں نہیں ہو سکتی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تو کسی دلیل کی بنیاد پر تفسیر مظہری میں حضرت نے لکھا نا کہ یہ سنت مؤکدہ، وہ دلیل یہ حدیث ہے کہ اس کے اوپر وعید کہ بھائی اتنا برا معاملہ کہ شیطان نے گویا کہ اس کے ساتھ ایسا والا معاملہ کر دیا، اور گویا کہ نہیں بلکہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ دوسری قسم کی مخلوق ہے تو اس کے جو نجاست ہے وہ بھی ایک دوسری کیٹیگری کی ہوتی ہے، وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، فزیکلی اس کی کوئی ایگزسٹنس محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے وہ واقعی ایسے ہی ہوتا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے تہجد کو صرف نفل قرار دیا ہے وہ اس مواظمت اور مداومت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرار دیتے ہیں، اور تہجد پڑھنے والے کے ترک تہجد پر جو زجر کے الفاظ یعنی جو ڈانٹ والے تنبیہ والے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ دراصل مطلقاً ترک پر نہیں ہیں، بلکہ اول عادت ڈالنے کے بعد ترک کرنے پر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پہلے آپ نے عادت ڈال لی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی بغیر مجبوری کے جو ہے وہ آپ نے اس کو ترک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ آدمی جس نفل کی عادت ڈال لے با اتفاق امت اس کو چاہیے کہ اس پر مداومت کرے، اگر عادت ڈالنے کے بعد چھوڑ دے گا تو قابل ملامت ہوگا، کیونکہ عادت کے بعد بلا عذر ترک ایک قسم کے اعراض کی علامت ہے، اور جو شروع سے عادی نہ ہو تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر جو دوسرا فتویٰ ہے کہ تہجد جو ہے وہ یعنی سنت موقعہ ہے یا نفل ہے، تو اس کی پھر یہ دلیل ہے کہ بھئی جیسے کہ اس حدیث کے اندر بھی ہے کہ جو پہلے تہجد پڑھا کرتا تھا وہ تہجد کو ترک کر دے تو اس کے کان میں شیطان نے جھاپ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اسی کے اوپر پھر یہ آگے بات بڑھائی کہ کسی نے اگر عادت ڈال دی ہے نا پھر وہ اس کو ترک کر دیتا ہے بغیر عذر کے، یعنی کوئی ایسا عذر بھی نہیں. عذر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت خراب ہو گئی ہے اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اتنی ایک کنٹینیوس نیند کی ضرورت ہے جو کہ فجر پہ جا کر کے پوری ہو گیا. فجر تو نہیں ترک کر سکتے، وہ تو فرض نماز ہے. ٹھیک ہے، تو فرض تو کسی جیسے بھی ہو ادا کرنی ہے، لیکن سنت یہ جو مکلّہ جو تہجد کی نماز ہے یہ فرض نہیں ہے. تو پھر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، نیند کی کمی کی وجہ سے، اور ہمیں پتہ ہے یہ بات بھی اچھی طریقے سے کہ جب سے تھینکس ٹو تھامس ایلوا ایڈیسن، ماشاء اللہ ترقی، دنیا بہت اچھی ہو گئی ہے نا لائٹیں ایجاد ہونے کے بعد، بلب ایجاد ہونے کے بعد تو دنیا بہت اچھی ہو گئی ہے. تو اب اس اچھائی کا جس طرح سے ہم نے یوز کرنے کے بجائے ابیوز کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے ابیوز کر کے کیا کیا ہے اپنے ساتھ کہ ہم نے سونا چھوڑ دیا ہے. رات کو اب ہم سوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جتنا دیر سے جو ہے وہ سو سکتے ہیں اتنا جو ہے وہ ہم سوتے ہیں. تو بھائی اب تہجد کی نماز تو آگے نہیں ہو گئی نا اس کے بعد، یا فجر کی نماز تو آگے نہیں ہو گئی نا، کہ اب جو ہے چلو کوئی بات نہیں اشراق میں جو ہے وہ فجر پڑھ لینا، یا جو ہے وہ چاش میں فجر پڑھ لینا، بلب تو ایجاد ہو گیا، فجر تو آگے نہیں ہوئی، وہ تو دین مکمل ہو گیا نا اس کے اوپر. تو اب ہم رات کو جس وجہ سے بھی جاگ رہے ہوں، نیند پوری نہیں ہوگی رات کی، تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز جو ہے، جو کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے کامن بیماریوں میں سے بیماری ہے، وہ دراصل چینی کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، وہ نیند کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور نیند کی کمی ڈیفینیٹلی سٹریس کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا، نیند کو اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے ہمارے سسٹم کو جو ہے نا وہ ریلیکس کرنے کے لیے بنایا. اب ہم اس ریلیکسیشن سے باہر بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، تفریح کرنی ہے، دعوتیں کھانی ہے، باہر سڑکوں کے اوپر گھومنا ہے، اپنی ضرورتیں جو ہے وہ رات کو پوری کرنی ہے، دن کو پوری نہیں کرنی ہے، تو ایسے خام خواہ میں تو نہیں چھوڑ دیا جائے گا نا. تو پھر اس کے بعد بیماریوں کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، بیماریاں ہوتی ہیں پھر اس کے بعد. تو اب اس کے بعد جو ہے نا پھر تہجد بھی پڑھنی ہے ماشاءاللہ، تو اور بھی جو ہے وہ نیند پوری نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے یہ عاجز تو کہتا ہے بھائی کہ جب پورا کا پورا آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہو نا، تو پھر اس کے اندر سے آپ کسی ایک چیز کو ایسے کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. پورا کا آپ نے نظام جو ہے وہ زمین کا آسمان پہ، آسمان کا زمین پہ پہنچا دیا، اب آپ کہتے ہیں یہ ایک والی چیز کو تم ٹھیک کر لو، ایسے نہیں ہوتا. تھنگز آر انٹر کنیکٹڈ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اس کو ڈومینوز افیکٹ بھی کہا جاتا ہے. جب آپ ایک کو گراتے ہیں نا اس طریقے سے، ایک سلیب کو گراتے ہیں، تو اس کے ساتھ جتنے دوسرے سلیبز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے سلیبز گرتے ہیں، خالی ایک الگ سلیب نہیں گر رہا ہوتا. تو یہ ڈومینوز افیکٹ ہے ہمارے اوپر. تو اب اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر ہم وہی کر سکتے ہیں جس کو کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں پاگل ہیں، تو ان کو تو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس یہی بولتے رہتے ہیں. اس وقت جو ہے نا وہ ہم اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے. ایمان اور عقائد کی حفاظت یہ کرنی ہے ہم نے، اور فرائض کو جو ہے وہ بچانا ہے، دین کو بچانا ہے، فرائض کو ہم نے بچانا ہے. ٹھیک ہے نا، اس وقت جو ہے نا وہ ہم عبادتوں کے پہاڑ کھڑے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، اگر کوئی کر سکتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے، وہ کرے، جلدی سونا شروع کرے، ڈیفینیٹلی جلدی سونا شروع کرے، اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ختم کرے. ٹھیک ہے، اس قسم کے بیوقوفیوں کو، اس قسم کی ضدوں کو، اس قسم کی بکواسوں کو جو ہے وہ ختم کرے، اور رات کو جلدی سونا شروع کرے. رات کی نیند جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب آ کر کے بتاتے ہیں کہ رات ایک گھنٹے کی نیند جو ہوتی ہے نا وہ دن کے 3 گھنٹے کی نیند کے برابر ہوتی ہے. بلکہ دن میں آپ 3 گھنٹہ بھی سو جائیں نا تو بھی رات کے 1 گھنٹے کی نیند کو جو ہے نا وہ افیکٹ آپ کو نہیں ملے گا، وہ افیکٹ نہیں ملے گا آپ کو. ہم دن میں سو سو کر کے جو ہے وہ رات کی نیند پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے پوری ہوگی؟ بیماریاں پیدا ہوں گی، جسمانی بیماریاں بھی پیدا ہوں گی، نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، جب یہ سارے کے سارے اس وقت بالکل ہی پاگل ہوئے ہوئے ہیں، دماغ خراب ہوا ہے سب کا. امریکہ میں تو اعداد و شمار ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کوئی اعداد و شمار ہی نہیں ہوتے، تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. وہ تو شیخوں سے پوچھیں، شیخوں کے پاس جو نمونے آتے ہیں وہ جب اس سے باتیں کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کس کس قسم کے نفسیاتی امراض کے شکار ہیں. امریکہ میں اعداد و شمار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آؤٹ آف ایوری 5 Americans 1 American از اے سائیکولوجیکل پیشنٹ. آؤٹ آف ایوری 5 1 از اے سائیکولوجیکل پیشنٹ. ٹھیک ہے، تو یہ حال ہوا ہے اس وقت، یا اس سے بھی زیادہ بدتر. بہرحال تہجد کے بارے میں پڑھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ ہمیں پتا تو چلے نا، ہم کچھ تو کچھ کر نہیں سکتے، جس طرح باقی معاملات میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کچھ نہیں جاتا. اور دعا مانگنے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے مہربانی فرما کے ہمیں توفیق بھی عطا فرما دیں، اور اگر نہ بھی عطا فرمائیں کہ ہاں بھائی تکوینی معاملہ ہے، ابھی جو ہے وہ تم لوگوں کو توفیق نہیں ملے گی، بعد میں ملے گی، تو کم از کم دعا کو نام اعمال میں رجسٹر تو کروا سکتے ہیں، اور وہ دعا ہمارے لیے قیامت کے دن ثواب کا بھی سبب مل سکتی ہے، بن سکتی ہے. کیونکہ دل کی چاہت اگر کوئی نیک عمل کرنے کی ہو تو اللہ تعالیٰ دل کی چاہت کے اوپر ہو، جیسے کہ حدیث عمر کا بھی نعمان بھائی نے بھی شاید ہمیں سنائی تھی، سنی ہوگی آپ لوگوں نے، کہ ایک شخص کا، ایک غریب انسان کا گزر جو ہے وہ ایک سونے کے ڈھیر کے اوپر سے ہوا، تو اس نے دل کے اندر نیت کری کہ اے اللہ اگر یہ میرے پاس ہوتا نا تو میں سارا کا سارا تیرے راستے میں اس کو صدقہ کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے کے پورے ڈھیر کو صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھوا دیا. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی ہے جنت کے اندر؟ کوئی ریسورسز کی کمی ہے؟ کوئی جگہ کی کمی ہے؟ کوئی جو ہے وہ ہیرے جواہر کی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. تو ہم اسی وجہ سے علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر عمل کی توفیق نہ بھی ہو تو کم از کم اہمیت کا تو احساس ہوگا کسی چیز کا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا تو کریں گے نا، دل میں تمنا تو رکھیں گے نا، اور ہو سکتا ہے ہم جیسوں کے لیے تمنا ہی کافی ہو جائے چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے. تو فرماتے ہیں کہ تہجد کی تعداد اور رکعت کے بارے میں صحیح بخاری و مسلم میں حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ان 11 رکعات میں حنفیہ کے نزدیک 3 رکعتیں وتر کی ہوتی تھیں اور باقی 8 تہجد کی ہوتی تھیں.
ٹھیک ہے. تو یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے, تراویح کی بات نہیں ہو رہی, رمضان اور غیر رمضان. تو غیر رمضان میں کون سی تراویح ہوتی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, تراویح تو ہوتی ہی جو ہے وہ سارے کے سارے سال میں ہوتی ہے, صرف رمضان میں ہوتی ہے. تو سارا سال تو صرف تہجد ہی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر تو آپ بھی متفق ہیں, ہم بھی متفق ہیں اس کے اوپر. صحیح مسلم کی ایک روایت میں صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 13 رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی شامل ہیں اور 2 رکعتیں سنت فجر کی بھی شامل ہیں. تو سنت فجر کو رات کی نماز میں بوجہ رمضان کے شامل کر لیا گیا ہے. ان روایات سے معلوم ہوا کہ عام عادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ تہجد کی نماز میں 8 رکعت عطا فرماتے تھے. لیکن صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس تعداد سے کم 4 یا 6 رکعت پر بھی اکتفا فرمایا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری میں آپ سے یہ منقول ہے کہ حضرت مسروق نے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تہجد کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ 7، 9 اور 11 رکعت ہوتی تھیں, کیونکہ وتر بھی ساتھ ملا کر کے پڑھتے تھے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس طرح سے یہ آڈ نمبرز میں بن گئے. علاوہ سنت فجر کے, فجر کی سنت اس کے علاوہ ہوتی تھی. حنفیہ کے قاعدے کے مطابق 3 رکعت وتر کی ہوئی تو 7 میں سے 4، 9 میں سے 6، 11 میں سے 8 تہجد کی رکعتیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 بھی پڑھ لیتے تھے، 6 بھی پڑھ لیتے تھے, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 8 پڑھا کرتے تھے تہجد کی رکعتیں. نماز تہجد کی کیفیت جو عام روایات حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں 2 رکعت ہلکی مختصر قرآت کے ساتھ, پھر باقی رکعات میں قرآت بھی طویل اور رکوع سجدہ بھی طویل ہوتا, اور یہ طول بسا اوقات بہت زیادہ ہو جاتا تھا, کبھی کچھ کم بھی ہوتا تھا. یہ خلاصہ ان روایات حدیث کا ہے جو اس جگہ تفسیر مظہری میں نقل کی گئی ہیں. تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں. مقام محمود, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, فرمایا تھا کہ عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا, تو مقام محمود کا وعدہ کیا گیا ہے, اور یہ مقام تمام انبیاء میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے. اس کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں, مگر صحیح وہ ہے جو احادیث صحیحہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. یہ مقام شفاعت کبریٰ کا ہے کہ میدان حشر میں جس وقت تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی و پیغمبر سے شفاعت کی درخواست کریں گے تو تمام انبیاء علیہ السلام عذر کر دیں گے, یعنی ایکسکیوز کر لیں گے کہ نہیں میں سے یہ گناہ ہو گیا تھا, مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی, مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی تھی, میں نہیں کر سکتا, تم ان کے پاس جاؤ. وہ اگلے کے پاس جو ہے وہ سارے انسانوں کو فارورڈ کرتے رہیں گے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا ہوگا کہ تمام بنی آدم کی شفاعت فرمائیں گے. کیا شفاعت فرمائیں گے؟ تمام بنی آدم کی, بخشش کی نہیں, تمام بنی آدم کی. اس وقت صرف یہ شفاعت فرمائیں گے, یہ آگے درخواست آگے پہنچائیں گے, اے اللہ بس کچھ بھی ہو شروع کیجئے, حساب کتاب شروع کیجئے. اس کی لوگ انتظار کر رہے ہیں, یہ ختم نہیں ہو کر کے دے رہا. اب ہوتا ہے نا ایک, بھائی جو بھی ہو بس لیٹس جسٹ گیٹ اٹ اوور اینڈ ڈن وتھ, لیٹس جسٹ ڈو اٹ. ٹھیک ہے, تو آگے چلیں, اس سلسلے کو آگے بڑھائیں, پھر اس کے بعد جو شفاعت ہوگی جنت جہنم کے درمیان وہ تو ایمان والوں کے لیے ہوگی, خالی تمام بنی آدم کے لیے نہیں ہوگی. تو تفصیل اس کی روایات حدیث میں طویل ہے جو اس جگہ ابن کثیر اور تفسیر مظہری میں لکھی ہے. انبیاء اور صلحاء امت کی شفاعت قبول ہوگی. اسلامی فرقوں میں سے خوارج اور معتزلہ شفاعت انبیاء کے منکر ہیں, انکار کرتے ہیں کہ انبیاء کی شفاعت کوئی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کسی کی شفاعت سے معاف نہیں ہوگا, مگر احادیث متواترہ اس پر شاہد ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بلکہ صلحاء امت کی بھی شفاعت گناہ گاروں کے حق میں مقبول ہوگی, بہت سے لوگوں کے گناہ شفاعت سے معاف کر دیے جائیں گے. ابن ماجہ اور بیہقی میں بروایت عثمان رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت کے روز اول انبیاء علیہ السلام گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے, پھر علماء, کیونکہ انبیاء کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام ہیں. وہ شفاعت کریں گے. پھر شہداء کریں گے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور جان قربان کر دی, وہ علماء کے بعد شفاعت کریں گے. جب ہی کہتے ہیں نا کہ 10 of a scholar is mightier than the sword of the martyr. تو علماء, اس کے بعد شہداء, اور دہلمی نے بروایت ابن عمر عطا نقل کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی شفاعت کر سکتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو. اللہ اکبر, جتنے آپ کے شاگرد ہیں نا, ہزاروں میں ہو, لاکھوں میں ہو, ہمارے حضرت جیسے ہوں گے تو پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد ہوں گے, ٹھیک ہے نا, جو ان سے فیض حاصل کرتے ہیں, ان سے علم حاصل کرتے ہیں, تو ان سب کی آپ شفاعت فرما دیں. ابو داؤد اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابی درداء رضی اللہ عنہ مرفوعا نقل کیا ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے 70 آدمیوں کے متعلق قبول کی جائے گی. اور حفاظ کرام کے بارے میں تو سارے بچوں کو ماشاء اللہ پتہ ہی ہے کہ ہر حافظ کو 10 لوگوں کے شفاعت کا اختیار دیا جائے گا, ان سے بنا کے رکھنی چاہیے ذرا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ سب کی شفاعت نہیں کریں گے, وہ ان کی شفاعت کریں گے جو ان کے ساتھ بنا کے رکھتے تھے, ان کی مخالفت کرنے والے, اور یہ کیا ٹائم ضائع کر رہا ہے, یہ کیا حفظ کر رہا ہے, فائدہ کیا ہوگا اس کا, یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, ٹھینگا ملے گا تمہیں, اب شفاعت کو نہیں ملے گی, شفاعت تو اس کو ملے گی جو اس کو سپورٹ کرتے تھے, اس کی مدد کرتے تھے, اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو ان بچوں کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے. مسند احمد, طبرانی اور بیہقی نے بسند حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت پر قبیلہ ربیعہ اور مبر کے تمام لوگوں سے زیادہ آدمی جنت میں داخل کیے جائیں گے. یعنی امتیوں کو اتنا اختیار دیا جائے گا, اور یہ ایک آدمی سے مراد کوئی عالم دین ہوگا, کوئی جو ہے وہ بڑا شیخ ہوگا, اس کی شفاعت کے اوپر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. انشاءاللہ باقی انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر ہم پڑھیں گے. اس وقت جو ہے وہ بات ختم کر کے توبہ کے کلمات اور دعا وغیرہ مکمل کر لیتے ہیں. سب سے پہلے دل میں سچی پکی توبہ کی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشرہ ان اللہ تعالی والبعث بعد الموت, آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے انشاءاللہ ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں, کم از کم یہ توبہ کلمات ہمارے نامہ اعمال کا حصہ تو بن چکے. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ ایک رقیب عتیق جو ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے, اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا سبب بنا دے. اب اس کے بعد جو معاملات بتاتے ہیں, کل 6 ہیں. 100 دفعہ استغفار صبح شام اس کی تسبیح کر لیں, 100 دفعہ اگر نہیں بھی ہو سکتے ہیں 50 دفعہ کر لیں, 25 دفعہ کر لیں, 20 دفعہ کر لیں, لیکن استغفار کی تسبیح روزانہ کرنے کا معمول بنانا. دوسرا, درود شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام, اور اس کے اوپر بھی وہی استغفار کی طرح سے جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا, قرآن مجید کے روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا, یہ بھی معمولات میں داخل ہے. چوتھا, وقوف قلبی, یعنی علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دینا, یہ وقوف قلبی کا معمول کہلاتا ہے. چاہے جس قسم کا بھی گناہ ہو, آنکھوں کا ہو, نظروں کا ہو, سوچ کا ہو, جیسا بھی گناہ ہو, اس کو چھوڑ دینا, یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. اور پانچواں یہ مراقبہ کرنا تھوڑی دیر کی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں پہ بیٹھ جائیں, نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. پانچ دس منٹ کا مراقبہ بھی اگر ہم باقاعدگی سے روزانہ کر لیا کریں تو اس سے ہمارے دل کے اندر ایک واضح تبدیلی کا ہمیں احساس ہوگا, ہمیں نظر آئے گی یہ تبدیلی. اور آخری جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول کہلاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا مانگ لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. عمل کی اپنے اساس کیا ہے, عمل کی اپنے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, عمل کی اپنے اساس کیا ہے, بجز ندامت کے پاس کیا ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, رہے سلامت تمہاری نسبت, کہ بس میرا آسرا یہی ہے, بشیر کہیے نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہے کلام ربی, وہ میرے آقا کی زندگی ہے, عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, رہے سلامت تمہاری نسبت, کہ بس میرا آسرا یہی ہے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول, سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما,
اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کے اپنی محبت کے خزینے بنا، اے اللہ اپنے ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ ہم خاک سے بھی بدتر ہیں، اے اللہ یقیناً جب ہم آپ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے ساتھ محبت کرنے کی بجائے آپ کے غیر سے محبت کرتے ہیں، تو اے اللہ ہم تو خاک سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہم تو پتھر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، اے اللہ جب ہی تو آپ نے ہمیں اور پتھر کو ایک ساتھ جمع فرما دیا اور فرما دیا وقودھا الناس والحجارۃ، کہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن کون بنیں گے؟ انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے، اے اللہ پتھر اور انسان ایک برابر کے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں جب اے اللہ ہم آپ کو چھوڑ کر کے پتھروں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اے اللہ جمادات کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، اے اللہ ہماری رغبتیں جو ہے وہ دنیا کی ان پتھریلی چیزوں کے ساتھ بن جاتی ہیں، اے اللہ ہم اپنا مطلوب ان پتھریلی چیزوں کو بنا لیتے ہیں، اے اللہ اپنا محبوب ان چیزوں کو بنا لیتے ہیں اور اپنا معبود بھی انہی چیزوں کو بنا لیتے ہیں، اے اللہ پھر آپ کے حکم کو چھوڑ کر کے ان کی خاطر اے اللہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اے اللہ ان نفسانی شہوانی محبتوں کو ہمارے دلوں سے آپ نکال دیجئے، اے اللہ ہم اپنا یہ بھیانک انجام نہیں دیکھنا چاہتے، اے اللہ ہم اپنی اولاد کو اس بھیانک انجام کا شکار ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، اے اللہ آپ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جہنم کی آگ میں جلنے سے اے اللہ آخرت میں بھی محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے جلنے اور کڑھنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مرغوبیت کو اپنے لیے خاص فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دل کی مطلوبیت کو اپنے لیے خاص فرما دیجئے، اے اللہ ہماری محبتوں کو اپنے لیے خاص فرما دیجئے، اے اللہ ہماری عبادت کو اے اللہ اخلاص کے لیے اپنے لیے ہی بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم خود نہیں بھی بننا چاہیں تو پھر بھی سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں بندگی پر آمادہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ نے ساری حجتیں تمام فرما دی، اے اللہ اپنے قرآن کو ہمارے پاس بھیج دیا، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر اپنے کلام کو پہنچا دیا، اے اللہ ہم مسلمانوں کے اوپر تو آپ نے باقی ماندہ حجت بھی اگر کوئی تھی تو وہ بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اے اللہ پوری فرما دی، اے اللہ اب اس کو چھوڑ کر کے اے اللہ ہم آپ کے غیر کی طرف مائل ہو، اے اللہ یہ آپ کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے، اے اللہ آپ ہمیں غیر کی محبت سے بچا لیجئے، اے اللہ آپ کے راستے کے جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ اور یقیناً سب سے بڑھ کر ہمارے اپنے نفس کی رکاوٹ ہے، ہماری اپنی خواہشات کی رکاوٹ ہے، اے اللہ ان رکاوٹوں کو اے اللہ عافیت کے ساتھ دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آل اولاد گھر بار کے لیے دوست احباب کے لیے پوری امت کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ ہم بہت زیادہ مشکل حالات میں ہیں اور اس سے زیادہ مشکل حالت یہ ہے کہ ہم اپنی مشکل کو سمجھ بھی نہیں پا رہے، اے اللہ ہم دھوکے میں بھی مبتلا ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم نے مشکل کو آسانی سمجھنا شروع کر دیا اور آسانی کے راستے کو مشکل سمجھنا شروع کر دیا، اے اللہ اسی کو تو دھوکا کہتے ہیں، اے اللہ جس دین کو آپ نے ہمارے لیے زندگی بنا کر کے اے اللہ کامیابی بنا کر کے اے اللہ زندگی کا سبب بنا کر کے ہمیں عطا کیا تھا، اے اللہ اس کو ہم نے موت کا سبب سمجھنا شروع کر دیا کہ ہماری ساری کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی اور ہماری زندگی میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اگر ہم دیندار بن گئے، اگر ہماری اولادیں ٹو مچ دیندار بن گئیں تو ان کی زندگی برباد ہو جائے گی، اے اللہ کتنا بڑا دھوکہ ہمیں لگ چکا ہے، اے اللہ اس سے بڑی مصیبت اور کون سی ہو سکتی ہے، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ سب سے زیادہ مہلک بیماری وہ بیماری ہوتی ہے کہ جس کو بیمار بیماری ماننے سے انکار کر دے، اے اللہ یقیناً ہم مہلک ترین بیماری کا شکار ہو چکے، اے اللہ ہمیں علم صحیح عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے علم کو صحیح فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بے علمی کو، جہالت کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نور والا علم عطا فرما دیجئے، اے اللہ شیاطین کے تسلط سے، اے اللہ ان کے دھوکوں سے اب ہمیں نکال دیجئے، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمل صالح عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تم نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس دین کی نسبت سے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ان نعمتوں کی، اے اللہ جو کہ آپ نے یقیناً بغیر حق کے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اے اللہ ہمارا اس کے اوپر کوئی استحقاق نہیں، اے اللہ ہم نے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پیمنٹ نہیں کری تھی، اے اللہ کوئی جو ہے وہ آپ کو چیز عطا نہیں کری تھی، اے اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اپنے خصوصی فضل سے ہی عطا فرمائی، اے اللہ ان عظیم نعمتوں کے اوپر ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شکر کرنے کا سلیقہ سکھلا دیجئے، اے اللہ ہمیں شکر کی حقیقت سمجھا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندے بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنے وعدوں کے اوپر ہمیں اب تو اعتماد عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے تو ایسا لگتا ہے کہ قسم کھائی ہے کہ آپ کے وعدوں کے اوپر ہم نے اعتماد کرنا ہی نہیں ہے، اے اللہ آپ نے تو وعدہ فرمایا، آپ نے اعلان بھی کر دیا اس وعدے کا، اے اللہ کوئی چوری چھپے تو وعدہ نہیں کیا تھا، اے اللہ استأذن ربک، اے اللہ آپ نے فرما دیا کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر بڑھا دوں گا، اے اللہ کیا یہ آپ کا وعدہ نہیں، اے اللہ کیا آپ نے اس وعدے کا اعلان نہیں فرما دیا، لیکن اے اللہ کیوں نہیں مانتے اس بات کو، اے اللہ کیوں نہیں آپ کی جو موجودہ نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ہم ان کا شکر نہیں کرتے، اے اللہ آپ نے اپنے ذمہ لیا نعمتوں کو بڑھانے کا، اے اللہ ہم آپ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، اے اللہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اے اللہ شکر سے منہ موڑتے ہیں، اے اللہ جبھی تو آپ کا پھر دوسرا وعدہ حرکت میں آ جاتا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہوتا ہے، اے اللہ بوڑھے ہو گئے، اے اللہ زندگی دین کے اندر گزار دی، اے اللہ پڑھتے پڑھاتے بھی گزار دی، آج تک ہمیں کفران نعمت کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اے اللہ ہم بس یہودی عیسائی اور بت پرستی کو کافر سمجھتے رہے، اے اللہ نعمتوں کا انکار کرنے والوں کو، اے اللہ نعمتوں کے اوپر شکر نہ کرنے کو، اے اللہ آج تک ہم نے کفران نعمت سمجھ کے نہیں دیا، اے اللہ اسی وجہ سے نہ تو اے اللہ ہم کفران نعمت سے بچ پاتے ہیں، نہ آپ کے اپنے اوپر جو نعمتوں کی بارش ہوئی ہوئی ہے ان کو دیکھ پاتے ہیں، اے اللہ کتنا آسان سودا تھا کہ کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، آپ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اپنے اوپر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ یہ نعمتیں تو موجود ہیں، اے اللہ بس ہم نے ان کے اوپر آپ کا شکر ادا کرنا تھا اور آپ نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھانا تھا، لیکن اے اللہ ہماری عقل کا کیا کریں، اے اللہ کہاں اپنی عقل کو جا کے روئیں کہ اتنی سادہ سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اسی وجہ سے دوسری تمام چیزوں کو روتے پھرتے ہیں لیکن اپنی عقل کو نہیں روتے، اے اللہ ہمیں تو سب سے پہلے اپنی عقل کو رونے کی ضرورت ہے کہ بات کیوں نہیں سمجھ کے دیتے، اے اللہ اتنی آسان سی بات نہیں سمجھ میں آتی، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس بات کو تسلیم کرنا، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہماری عقلیں خراب ہو چکی ہیں، ہمیں عقل سلیم سے محروم کر دیا گیا ہے اور اس کا ہونا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، تاکہ ہم آپ کی باتوں کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم ان وعدوں کو سمجھ سکیں اور ان وعدوں کو یہ مطابق اپنی زندگی کے اعمال کو بنا سکیں، اے اللہ ہمیں جو موجود نہیں ہے اس کو ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور اے اللہ جو نعمت موجود ہے اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ یقیناً کمی کوتاہی آپ کی طرف سے نہیں ہے، صرف اور صرف ہماری طرف سے ہے. اے اللہ اس بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.